محمد وعلى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ مبارک شوال اور خاص طور پر 15 شوال امام جعفر صادق
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ
کی شہادت کی تاریخ ہے، اور اسی طرح سے 4 جون انہیں کے مکتب اور مذہب کے ایک عظیم شخصیت امام خمینی کی برسی ہے. یہ دو موضوع نہیں ہیں بلکہ ایک ہی موضوع، اس لیے کہ امام خمینی نے وہی کچھ بیان کیا تھا جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا. اپنا کوئی نظریہ نہیں تھا، اپنا کوئی جدا مذہب اور مکتب نہیں تھا، وہی مکتب جعفری جو اس دور میں جس دور میں کہ مختلف مذاہب کے نام مسلمان امت کے درمیان رکھے جا رہے تھے. اس لیے کہ بنیادی طور پہ یہ مکتب جعفری مکتب علوی ہے، مکتب علوی مکتب محمدی ہے، یہ نام مختلف ہیں. یہ جعفری فقہ اس لیے کہا گیا، اس کا سبب یہ ہے کہ جس دور میں مسلمان امت میں نام رکھے جا رہے تھے مکاتب، تو ضرورت یہ پڑی کہ مکتب محمدی کے جو افراد ہیں وہ بھی اپنے حوالے سے کوئی نام انتخاب کرے. تو ظاہر ہے کہ پیچھے مڑ کے نام رکھنا کوئی مناسب نہیں تھا، اس لیے جس طور میں مکتب حنفی نام رکھا جانے لگا، مکتب مالکی اور شافعی اور حنبلی، اسی دور میں چونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام
اللهم صل علی محمد وآل محمد،
اس لیے اس مکتب کا نام جو ہے وہ جعفری رکھا، ورنہ یہی مکتب مکتب حسینی ہے، مکتب علوی ہے، مکتب محمدی ہے. اس ایک چیز جو ذہن میں آتی ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک صورتحال یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کون ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ٹارگیٹ پاپولیشن کیا ہے، کس سے آپ بات کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی نفسیات کے مطابق اس کی زبان میں بات کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے. اب مکتب جعفری کا ایک تعارف تو وہ ہے کہ جو ان کے سامنے کرایا جائے جو کہ مکتب جعفری خود رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ زبان پھر کچھ اور ہوگی، اصطلاحات کچھ اور ہوں گے. جب کسی اور کے سامنے آپ تعارف کرائیں تو پھر زبان بدلنی چاہیے، پھر آپ کے اصطلاحات بدلنے چاہیے، جو سامنے کی زبان ہے پھر اس کی زبان میں بات کرنی چاہیے. اب مکتب تشیع مکتب جعفری کو ہم ان کے سامنے مثلا پیش کر رہے ہیں کہ جو مکتب جعفری نہیں رکھتے، کیسے تعارف کرائیں گے؟ جب تک ان کی زبان میں بات نہیں کریں گے تو بات نہیں پہنچے گی. اپنی زبان میں بات کریں گے اپنے سمجھیں گے، دوسرے نہیں سمجھیں گے. اس لیے لازمی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ہمارا یہ پیغام کن تک پہنچ رہا ہے، پھر ان کی زبان میں بات کرنے کی ضرورت ہے. اب ایک غیر شیعہ کے سامنے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیسے پیش کریں گے؟ ذرا غور فرمائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی حقائق چھپائیں گے, حقائق وہی ہے, لیکن بات کرنے کا انداز اور اصطلاحی بدل جاتی ہیں. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم,
صلی اللہ علیہ وسلم,
مسلمانوں کے درمیان مشترکہ شخصیت ہیں, اس لیے ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں. رسول اکرم کا اس دور میں انتقال ہوا, اس دنیا سے ظاہراً چلے گئے. اب رسول اکرم کے جو طالب علم یا شاگرد ہیں, جن کو عام زبان میں صحابہ کہا جاتا ہے, وہ ہیں. اب دو صورتیں وجود میں آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں سارے رسول اکرم کے صحابہ متفق ہیں, اتفاق ہے, نمازیں پانچ ہیں, اختلاف کوئی نہیں ہے کسی میں, کوئی چھ نہیں کہتا یا کوئی چار نہیں کہتا. تو جن معاملات میں اتفاق ہے ان میں آج تک مسلمانوں میں اتفاق ہے. مسئلہ وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ خود رسول اکرم کے ان شاگردوں کے درمیان اختلاف ہے. اب کسی ایک طرف تو جانا ہے, دونوں طرف تو نہیں جا سکتے. بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ دونوں طرف نہیں جا سکتے. مثلا نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز سے پڑھی جائے یا آہستہ پڑھی جائے, اس میں ایک مطلب یہ ہے کہ جی آواز سے پڑھے ایک ایک یا آہستہ پڑھے. اب یا اس پہ عمل کر سکتے ہیں, اس پہ دونوں پہ تو نہیں کر سکتے کہ آہستہ بھی پڑھے اور آواز سے بھی پڑھے, یا تو نہیں ہو سکتا یا آہستہ پڑھے گا آواز سے پڑھے گا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ترجیح دینی ہے ایک طرف کو دوسرے طرف کے اوپر. باہر سے کوئی نہیں آیا, وہی رسول اکرم کے شاگرد ہیں جن کو اہل سنت کی زبان میں صحابہ کہا جائے, ان میں اختلاف ہوتا ہے. اب کس کو ترجیح دی جائے؟ ہر ایک کے پاس ایک نہ ایک جو ہے وہ ترجیح دینے کے لیے فارمولا ہوگا. لیکن اگر یہ اصول اپنایا جائے کہ اگر اختلاف ہو تو ہم اس طرف جائیں گے جس طرف علی علیہ السلام ہے, تو یہ تشیع کا مرتبہ ہے, یہ مذہب جعفری ہے کہ جن میں اختلاف ہے اس میں علی بن ابی طالب کے پاس جائیں گے. دوسرے مکاتب فکر ہیں وہ ان کے پاس, اپنا ایک اصول ہے, کبھی وہ حضرت علی کے پاس آتے ہیں, کبھی کسی اور کے پاس بھی جاتے ہیں, کبھی کوئی روایت جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ سے لیتے ہیں, کبھی کسی اور راوی سے لیتے ہیں. وہ اپنے اصول کی بنیاد پہ کسی ایک کو ترجیح دیتے ہیں دوسرے کے اوپر. لیکن مکتب اہل بیت یہ ہے کہ رسول اکرم کے بعد جن مسائل میں صحابہ میں اختلاف ہو تو پھر علی کی طرف رجوع کیا جائے. یہ شیعہ مکتب. اچھا مسئلہ یہاں تک نہیں رہتا. اب حضرت علی علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے, شہادت ہو گئی ان کی. اب اختلاف ہوتا ہے. اب اختلاف صرف اس میں نہیں ہوگا کہ رسول اکرم نے یوں فرمایا یا یوں فرمایا, اب تو خود علی علیہ السلام کے حوالے سے بھی اختلاف ہوگا کہ علی نے یوں فرمایا یا یوں فرمایا. اب کیا کیا جائے؟ ہر ایک کے پاس معیار ہیں ترجیح کے لیے. ہمارے پاس معیار یہ ہے کہ پھر امام حسن کو دیکھا جائے جس طرف وہ ہو. ہم اسی کو اختیار کریں گے. یہ مکتب اہل بیت ہے، مکتب تشیع ہے، اس لیے کہ ترجیح تو آپ دیں گے نا کسی نہ کسی کو، دونوں طرف تو ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اچھا امام حسن علیہ السلام شہید ہو گئے 50 ہجری، اب اس کے بعد اختلاف اور زیادہ ہوگا، اس لیے کہ اب اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم نے یہ عمل یوں انجام دیا تھا یا یوں، علی علیہ السلام نے یہ عمل یوں انجام دیا تھا یا یوں، خود امام حسن نے عمل یہ یوں انجام دیا تھا یا یوں انجام دیا تھا، یہ فرمایا تھا یا یہ فرمایا تھا۔ جب اختلاف ہو تو پھر کہاں جائے، ہر ایک کے پاس ترجیح کے لیے معیار ہوں گے، لیکن اگر یہ معیار بنایا جائے کہ جس طرف امام حسین ہو وہ طرف اختیار کیا جائے، وہ طرف اختیار کیا جائے تو اس کو مذہب اہل بیت کہتے ہیں۔ اب اسی طرح سے آپ آ جائیں اس دور میں کہ جب مسلمانوں کے مکاتب فکر کے نام بن رہے تھے، جو افراد فتنے امام ابو حنیفہ کی طرف رجوع کرتے تھے کہ جی جو گزر گئے ہیں ان میں اختلاف ہو ہم کہاں رجوع کریں، اگر وہ معیار بناتے ہیں امام ابو حنیفہ کو تو یہ حنفی مکتب فکر ہے، امام مالک کو بناتے ہیں یہ مالکی مکتب فکر ہے، اسی طرح سے امام حنبل کو یا امام شافعی کو معیار بناتے ہیں تو وہ ہے، لیکن اس دور میں اگر اختلاف ہو کہ رسول اکرم نے یوں فرمایا تھا یا یوں، علی بن ابی طالب نے یہ فرمایا تھا یا یہ، امام حسن نے، امام حسین نے، حتیٰ کہ امام زین العابدین نے، حتیٰ کہ امام باقر نے، چونکہ وہ بھی موجود نہیں ہیں، یوں کیا تھا یا یوں، یوں فرمایا تھا یوں، تو معیار امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ اس کو مکتب جعفری کہتے ہیں، اس کو مکتب جعفری کہتے ہیں۔ اور یہ جو طریقہ ہے یا یہ جو معیار بنانے کا طریقہ ہے یہ قائم رہتا ہے اس کے بعد بھی، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد پھر معیار کس کو بنائے اختلاف میں، تو اگر امام موسیٰ کاظم کو بناتے ہیں تو یہ مکتب اہل بیت، کسی اور کو بناتے ہیں تو مکتب بدل جاتا ہے۔ یہ جو معیارات ہیں اب اس کی بنیاد پہ آپ دیکھیں، چاہے وہ مسئلہ عقیدے کا ہو، چاہے وہ مسئلہ عمل کا ہو، اگر ایک صحابی کو معیار بنائے دوسرا دوسرے صحابی کو معیار بناتا ہے، تو ایک صحابی دوسرے صحابی اگر یہ اسلام ہے تو یہ بھی اسلام ہے، اس لیے کہ ہم باہر تو نکلے نہیں، رسول اکرم کے شاگردوں میں ہی رہے، یہ معیار بنائے یا یہ معیار بنائے، یہ معیار اگر اسلام ہے تو یہ بھی اسلام ہے۔ اسی طرح سے پھر تابعین میں جو صحابہ کے شاگرد ہیں ان میں اگر ایک تابعی کو آپ بناتے ہیں اور آپ نے ایک تابعی کو معیار بنا کے اس سے دین لیا اور آپ کہتے ہیں کہ جی آپ مسلمان ہیں، تو کوئی اگر کسی اور تابعی کو معیار بناتا ہے تو وہ بھی مسلمان ہے، چاہے مسئلہ عقیدے کا ہو چاہے فقہ ہو۔ تابعین کے بعد تبع تابعین ہیں، اس کے بعد پھر محدثین ہیں، یہ سارے معیارات جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر ہی ہیں، باہر کوئی نہیں، باہر سے کوئی نہیں آتا، مسلمانوں کے اندر سے ہی ہیں۔ اب جب اندر سے ہیں تو پھر جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی مکتب فکر کو کفر نہیں کہا جا سکتا، دین اسلام سے خارج نہیں کیا جا سکتا. جس معیار پر آپ کو دعویٰ ہے کہ یہ اسلام ہے، اسی معیار پر دوسرے کو دعویٰ ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں. اس لیے یہ جو عرض کیا کہ اس فقہ کا نام فقہ جعفری اس لیے پڑا کیونکہ اس دور میں باقی نام بھی رکھے جا رہے تھے، اور اس دور میں مکتب اہل بیت کے لیے جو معیار تھا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام. اس لیے یہ مکتب جعفری ہوا، ورنہ یہ مکتب حسینی ہے، مکتب علوی ہے، مکتب محمدی ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اس مکتب کی جو ایک خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکتب اپنے خلاف علمی طور پہ بات کو سننا نہ صرف یہ کہ پسند کرتا ہے بلکہ خوش آمدید کہتا ہے. ہمیشہ دیکھیں اعتراض کو وہ رد کرتا ہے جس کے پاس معلوم ہو کہ جی میرا جو مقدمہ ہے وہ کمزور ہے، اب اعتراض آیا تو پھر کیا کروں گا، اس لیے پہلے سے ہی کہہ دیتا ہے کہ جی اعتراض کرنا ہی. آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں جو عرب کا پورا ماحول تھا اس میں اکثریت ان پڑھوں کی تھی، کوئی ثقافت نہیں تھی، کوئی تہذیب نہیں تھی، کوئی سوال کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ نہ تھا. لیکن کبھی رسول اکرم نے کسی سوال کرنے والے کو یہ نہ کہا کہ یہ سوال کیوں کرتے ہیں، ہمیشہ خوش آمدید کرتے اور اس کا جواب دیا. چاہے وہ سوال کتنا ہی جاہلانہ کیوں ہو، کتنا ہی وہ سوال اگر جس کو کہا جائے کہ اگلے کی نفس پر جو ہے، عزت پر جو ہے وہ جیسے کہ تیر مارنے والا کیوں نہ ہو، لیکن کبھی بھی رسول اکرم نے سامنے والے کو خاموش نہیں کیا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہ
صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہ.
کچھ لوگوں نے تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام پر کفر کا فتویٰ لگایا ان کے سامنے، خوارج علی بن ابی طالب کے لشکر میں ہیں، کوفے میں ہیں، اور علی بن ابی طالب کو کافر کہتے ہیں. اسی مسجد میں، اسی مسجد میں ہمیشہ علی بن ابی طالب نے ان سے علمی بات کی. تم بھی دلیل لے آؤ، بھی دلیل لاتے ہیں. قرآن مجید کا طریقہ یہی ہے، آتو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل لاؤ، سچے ہو تو دلیل لاؤ. حتیٰ کہ ان جو خوارج تھے انہوں نے اتنا تنگ کرنا شروع کر دیا کہ مولا کے لیے نماز پڑھانا مشکل ہو. اس طرح مولا نماز پڑھاتے تھے، مولا کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، علیحدہ کھڑے ہوئے اور اپنا نعرہ جو ہے بلند کر رہے ہیں، الحکم للہ لا لک یا علی، اے علی حکم جو ہے اللہ کے لیے تیرے لیے نہیں ہے. لا حکم للہ قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے، اور حکم یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو. اس لیے جب یہ پڑھتے تھے تو مولا خاموش ہو جاتے تھے، پھر جب پورا ہو گیا تو پھر مولا آگے بڑھتے تھے. یہ صورتحال کئی جب ہفتوں تک رہی. شاید اندازہ یہ ہوتا ہے کہ خوارج یہ سمجھے کہ اس طرح جو ہے وہ ہم حضرت علی علیہ السلام کے تحمل کو جو ہے وہ خراب کریں گے اور یہ ہمارے خلاف بولیں گے تو ہمیں جو ہے وہ بہانہ ہاتھ لگ جائے گا. لیکن علی علیہ السلام نے کبھی بلکہ ایک دفعہ آ کے خطبہ دیا اور کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا تحمل جو ہے تم ختم کر دو گے. مولا نے کہا کہ جو تمہیں کرنا ہے کرو, نہ تمہیں مسجد میں آنے سے روکوں گا, نہ تمہیں مسجد میں آ کے اپنی جدا جماعت کرنے سے روکوں گا, نہ تمہارا جو بیت المال سے حصہ ہے وہ روکوں گا, اور نہ تمہارے خلاف تلوار اٹھاؤں گا جب تک تم نہ اٹھاؤ. اس درجے کی جو علمی بحث ہے اور برداشت ہے یہ کسی مکتب فکر میں نظر نہیں آئے گی, کسی مکتب فکر میں نظر نہیں آئے گی. اس حد تک ٹھیک ہے جی, تم آؤ ہم بھی بات کرتے ہیں, تم بھی بات کرو. اور یہی سیرت جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے. حج کا موقع ہے, مولا طواف کر رہے تھے, اتنے میں مصر سے ایک زندیق آیا. زندیق اس کو کہا جاتا تھا اس دور میں کہ جو کسی دین کو فالو کرنے والا نہیں, بے دین جس کو آیا. تو حج کے موقع پہ آیا اور روایت یہ ہے کہ مولا طواف کر رہے تھے تو اس نے بھی آ کے اپنا کندھا جو ہے مولا کے کندھے سے ٹکرایا, مطلب یہ کہ بات کرنا چاہتا ہوں. تو مولا نے اس کو کہا کہ طواف ختم ہونے دو پھر آ جاؤ بات کرتے. اب یہ تین جو ہے افراد آئے تھے, تین افراد مصر سے. مولا نے کہا کہ بات کرو. اب اس نے بات کرنا شروع کی, مولا سکون سے سنتے رہے, سکون سے سنتے رہے اور پھر اپنی طرف سے بات کرنا شروع کر دی. جب ان کی بات ختم ہو گئی, اس کی دلیل ختم ہو گئی, وہ اس لیے آیا تھا کہ خدا نہیں ہے, خدا کا کوئی وجود نہیں ہے. مولا نے اسی کی باتوں سے اسی کو توڑنا شروع کر دیا. اب اس نے محسوس کیا کہ میں نے جو دلائل کا محل بنایا تھا وہ تو ایک جملے میں گیا, اب وہ پریشان ہو گیا. تو مولا بار بار اس کو کہہ رہے تھے یا اخا اہل مصر, اے مصری بھائی. وہ کہتا ہے خدا نہیں ہے, یعنی کیا بے دین ہے, اور بے دین کو امام جعفر صادق کہتے ہیں میرے بھائی. اس سے زیادہ جو ہے وہ فراخ دلی جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی. چند جملے میں مولا نے اس کو جو ہے اس پورے دلائل کو توڑ دیا اور اس کو کوئی راستہ نہ رہا سوائے اس کے کہ مسلمان ہو جائے. ایک اور مولا کی زندگی سے ایک ہے کہ مولا کا شاگرد مفضل نام سے, وہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا. مسجد نبوی اس دور میں جو ہے ایک بحث کا جیسے کہ میدان ہوتا تھا, تھوڑے تھوڑے گروپ بنا کے ہر ایک جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے مسجد کے کونے میں کسی جگہ پہ, درس ہو رہا ہے اور بحث ہو رہی ہے. تو مفضل نے دیکھا کہ قریب ہی جو ہے وہ ممبر کے قریب ہی ایک گروپ جو ہے بحث کر رہا ہے خدا کے موضوع پہ, یہ بھی قریب گیا. دیکھا کہ ایک آدمی مسجد نبوی میں ممبر کے پاس ہو کے بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے خدا نہیں ہے. इसको जिसको कहते हैं ना कि जी आ गया मलंगों वाला जलाल। तो कहा कि खामोश होते हो या फिर उठाऊ डंडा। तो उसने देख के एक दफा थोड़ी देर देखा इसको, कहा कि मैंने तुम्हें इमाम जाफर सादिक के पास देखा और अगर तुम अहले इल्म हो तो फिर बात करो, अगर अहले इल्म नहीं हो तो फिर मुदाखलत मत करो। और कहा कि अगर तुम इमाम जाफर सादिक के साथी हो, उनके शागिर्द हो, तो हम तो उनके पास जाके इससे और ज्यादा उल्टे सीधे जो है सवाल करते हैं। वो तो कभी जज्बाती नहीं होते, वो तो कभी धमकी नहीं देते, बल्कि हमारी पूरी बात वो गौर से सुनते हैं। और जब हमारी बात खत्म हो जाती है तो फिर मुख्तसर से दलायल में हमारी बात को रद्द कर देते हैं। अगर तुम भी उसके शागिर्द हो तो फिर उस तरह से बात करो। अब ये मुफज्जल जो है परेशान हो गया कि अब क्या करें। जब आया दर्श में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास, पूरा किस्सा अर्ज किया, तो मौला ने कहा कि बात उसकी सही है। तो कहा कि फिर मुझे सिखाए कि इस तरह से खुदा के वजूद पे जो दलायल है वो कैसे दिए जाते हैं। मौला ने कहा कि कल आओ, इंशाल्लाह जो है वो आपको इस मौजू पे बात करेंगे। मौला ने 3 दिन तक रोजाना 1 घंटा उसको दिया और मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम बताते रहे और ये लिखते रहे। ये तौहीद मुफज्जल नाम से किताब जो है वो वजूद में आ गई, जो कि कायनात में नज्म को साबित करने के बाद ये साबित करती है कि जब कायनात में नज्म है तो फिर बाशऊर नाज़िम होना जरूरी है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। लेकिन अजीब सूरत हाल ये है कि जिस मकतब में रसूलुल्लाह ऐसे हो, अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन ऐसे हो, इमाम सादिक ऐसे हो, हमारे मकतब में अब ये इतनी वो छोटी सी जो है ना वो गुज्जी हो गई है, जैसे एक मुर्गी की होती है कि किसी से थोड़ा इख्तलाफ आपने किया नहीं और फिर जो है वो गालियां आना शुरू। ये मकतब अहले बैत नहीं है, ये फिक्ह जाफरी नहीं है, ये फिक्ह मुहम्मदी नहीं है, फिक्ह अलवी नहीं है, ये फिक्ह जो है वो अपने नजरियात पर यकीन रखती है, इसलिए एतराज को खुशामदेद कहती है, न कि थोड़ा सा इजहार मुखालफत का किया नहीं और फिर ये किस तरफ से आया है। ये उसी तरफ से आया है कि जो जहालत का तरफ होता है ये इल्म का तरफ। वाह 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 सुभानअल्लाह। हमने अपने आप को बदलना है, इस हवाले से हमने अपने आप को बदलना है और बहुत से लोगों ने बदल दिया है। मकतब अहले बैत इस हवाले से बदल गया है, लेकिन पाकिस्तान में हमारी सूरत हाल नहीं बदलती। असल मसला आप देखें, ये चहलम के मौके पे, अरबईन के मौके पे करबला में इतने अफराद जो जमा होते हैं, इसमें दुनिया के हर दीन और मजहब के मानने वाले, और वहां पे कोई किसी को तंग नहीं करता, कोई किसी को काफिर कहके निकाल नहीं देता। हालांकि एक ईसाई है, एक यहूदी है, एक कम्युनिस्ट है जो खुदा को नहीं मान रहा, एक सुन्नी है, एक शिया है, सब है। ये जो मकतब है इसका इजहार वो है جو ہماری مجالس میں ہے وہ مکتب کا اظہار نہیں رہا. ہماری مجالس پہلے سیکھنے کا ایک درسگاہ ہوتی تھی, لیکن اب جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی صورتحال جو ہے وہ تنگ سے تنگ ہو گئی ہے, اور اب ہم اختلاف کو برداشت کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں. یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک بات, اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام,
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ,
انہوں نے اپنے ایک صحابی کو کہا, شاگرد کو, کہ جب بھی میں کوئی بات کروں, جب میں تمہارے سامنے کوئی دینی مسئلہ بیان کروں اور اس کی دلیل اگر قرآن مجید سے نہ دوں تو مجھ سے اعتراض کر کے پوچھ لیا کرو کہ جی یہ آپ نے کہا تو صحیح لیکن اس کی دلیل قرآن مجید میں کہاں ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں امام تو اعتراض کرنے کی دعوت دیں اور شاگرد ایسے بن جائیں جو اعتراض کو جو ہے دین سے خارج کرنا قرار دے دیں, تو یہ شاگرد ہمیں اختلاف کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک جملہ تھا جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے عرض کیا. دیکھیں یہ مکتب جو ہے بنیادی طور پر علم کا مکتب ہے. امام جعفر صادق کبھی کسی اور کے درس میں نہیں گئی, کیوں؟ اس لیے کہ ضرورت نہیں ہے. دوسرے آتے رہے, امام ابو حنیفہ بھی آئے, دو سال تک مسلسل. اس لیے کہ کوفہ میں جو ہے وہ جب حضرت زید نے قیام کیا تو امام ابو حنیفہ نے زید کی حمایت میں فتویٰ دیا تھا کہ ان کی مدد کرنا فرض ہے. وہ قیام جو ہے کامیاب نہیں ہوا, بنی امیہ پھر حاوی ہو گئے, تو امام ابو حنیفہ کا وہاں پہ جو ہے وہ امن خراب ہو گیا, مدینہ چلا آیا, دو سال تک رہا. اب یہ دو سال امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بھی آتا رہا. حدیث کے درس سے مجھے یاد آیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حدیث کے درس میں جس کو بھی شامل کرتے تھے شاگرد کو, سب سے پہلے ایک شرط رکھتے تھے, شرط پوری کرو تو حدیث کے درس میں آؤ ورنہ میرے حدیث کے درس میں نہ آؤ. وہ شرط کیا؟ وہ شرط یہ ہے کہ مولا کہتے تھے کہ حدیث میں درس میں آنے سے پہلے جا کر صداقت سیکھو, تمہاری زبان سچ بولنا سیکھے, کیونکہ حدیث کا دار و مدار ہی اس پہ ہے کہ سچ بولنا. اس لیے اگر عادت تمہیں سچ کی نہ ہو تو پھر حدیث کسی فائدے کی نہیں ہے. حدیث تب فائدہ دے گی جب تمہاری زبان پہ سچ ہو, تاکہ پھر جب بیان کرو تو سچ ہی بیان کرو. مولا کے درس میں دو سال تک آتا رہا اور پھر جو ہے خود کہتا ہے کہ لولا سنتان لہلک لقمان, اگر دو سال نہ ہوتے تو میں تو اپنی رائے کے مطابق مسائل بناتے بناتے ہلاک ہو جاتا. آپ تعجب کریں گے کہ ابن خلدون کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا جو پہلے فقہ تھا اس میں امام ابو حنیفہ کہتے تھے کہ میرے پاس صرف 7 احادیث صحیح ہیں, بس صرف 7, اب سات احادیث پہ جو فقہ بنے گا وہ ظاہر ہے کہ رائے سے ہی بنے گا، ذہنی جو ہے وہ چیزوں سے بنے گا، لیکن اب جب آیا تو صورت حال بدل گئی۔ سبب کیا ہے ذرا غور سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب تک یہ کوفے میں تھا، کوفے میں بہت سارے افراد، اس نے اس سے روایت کیا، اس نے اس سے روایت کیا، اس نے رسول اکرم سے روایت کیا، اب اس کا اعتماد کسی پہ بنتا نہیں تھا، اس لیے کہ عام طور پہ مشہور ہے کوفی لا یوفی، کوفیوں میں وفا نہیں، وفا نہیں کا مطلب یہ کہ صداقت نہیں ہے، اب اعتبار کیسے ہو؟ اس لیے وہ کہتے تھے کہ میرے پاس صرف سات حدیثیں صحیح ہیں، کہ مجھے یقین ہے کہ یہ راوی درست ہیں، سچ بولنے والے ہیں، باقی کے لیے پتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو، تو جس پہ پتا ہی نہیں ہو کہ حدیث یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی بنیاد پہ میں حکم کیسے نکالوں؟ اب یہ آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، اب جب حدیث کے درس میں آتا ہے تو حدیث کے درس میں امام جعفر صادق بیان کرتے ہیں کہ مجھے بیان کیا میرے والد امام باقر نے، ان سے بیان کیا ان کے والد زین العابدین نے، ان سے بیان کیا ان سے والد امام حسین نے، ان سے بیان کیا ان کے والد علی ابن ابی طالب نے، اور ان سے بیان کیا رسول اللہ نے، اور رسول اللہ نے بیان کیا جبریل سے، اور جبریل خدا سے۔ تو اس میں کسی بھی جگہ پہ وہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس پہ میرا اعتبار نہیں، اس کی صورتحال بدل گئی، اس کی صورتحال بدل گئی، اب اس کے پاس احادیث کا ذخیرہ جو ہے وہ بدل گیا۔ اس لیے ایک فقہ اس کی وہ تھی جو یہاں پہ آنے سے پہلے تھی، اور ایک فقہ وہ ہے جو اس کے آنے کے بعد، دونوں فرق۔ تو یہ مذہب، مذہب جعفری علم کا مذہب، یہ علمی طور پہ اپنے آپ کو حق ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ ڈنڈے کے زور پہ نہ آیا تھا نہ ہے نہ باقی رہے گا۔ اس کی جتنی خصوصیت ہے وہ ساری یہ ہے کہ یہ حق، آپ دیکھیں اسی دور میں امام ابو حنیفہ ہیں، امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق سے عمر میں بڑے ہیں، عمر میں چھوٹے نہیں ہیں، عمر میں بڑے ہیں، لیکن امام جعفر صادق جب مدینے آتے ہیں یہ، تو امام صادق کے جو ہے وہ طلبہ جو ہے وہ 4000 تک ہیں، اور یہ جب مسجد میں درس دیتے ہیں تو چند افراد، کیوں آخر، کیوں آخر؟ اس کے بعد امام مالک، امام مالک تو ہے ہی مدینے کے، وہ باہر کے تو ہیں نہیں، ہیں ہی مدینے کے، اور جب بنی عباس کی حکومت آتی ہے تو امام مالک سے باقاعدہ کتاب لکھوائی جاتی ہے، موتا امام مالک، کہ جی آپ کتاب لکھیں تاکہ ہم اس کے مطابق جو ہے وہ ملک چلانے کے قوانین بنائیں، تو موتا امام مالک لکھی گئی، اس کا مطلب یہ کہ حکومت کی سرپرستی بھی حاصل ہے، پھر بھی لوگ امام جعفر صادق کے پاس کیوں آتے ہیں؟ امام جعفر صادق کو پیسے تو نہیں دیتے شاگردوں کو، یہ جو آج کل جو ہے شاگردوں کو شہریہ ملتا ہے، وہ اس دور میں شہریہ تو نہیں ملتا تھا، خوف علیحدہ سے تھا کہ جی پتہ نہیں حکومت کی نظروں میں نہ آ جائے، پھر بھی امام جعفر صادق کے درس میں آنا یہ بتاتا ہے کہ علم یہی پہ، حقیقت یہی پہ، یہ صورتحال قائم رہنی چاہیے، آج بھی اور جب تک یہ صورتحال رہے گی تو دنیا کے لیے امن رہے گا, لیکن جب تک جو ہے یہ صورتحال نہیں رہے گی, ہم اپنے خلاف بات کرنے والے کو کافر قرار دے کے اور قابل گردن زنی قرار دیں گے تو امن نہیں رہے گا. امام خمینی ان کی صورتحال بھی یہی تھی, ان کی جو بنیادی حیثیت ہے جو اس طرح سے بنی ہے اس کی بنیاد بھی علم ہے. اس دور تک علوم کے مختلف جو ہے وہ شعبے بن چکے تھے. تعجب جو ہے آپ کریں گے, ایک طرف اگر فقہ تھا فقہی ہوتا تھا لیکن اس کی فلسفتیں نہیں بنتی تھی, فلسفی سے نہیں بنتی تھی. عام طور پر فقیہ اس کے خلاف اور فلسفی فقیہ کے خلاف, اور پھر جو ہے ایک عرفان ہوتا تھا وہ تو ان کے بھی اور خلاف. محی الدین ابن عربی کتنے فقیہ گزرے اسی ہمارے جو ہے ایران میں اور عراق میں جو اس کو مشرق کہتے ہیں آج تک. امام خمینی نے گورباچوف کو لکھا خط اور اس میں یہ کہا کہ اگر تم نے جو ہے وہ خدا کے وجود پہ دلیل ڈھونڈنی ہو تو محی الدین عربی کو پڑھو. جب کوئی مسلمان کہہ رہے کہ کافر ہے, مسلمان کہہ رہے کہ مشرک ہے, اچھا اچھا یہ ہو گیا آپ کا فقہ, یہ ہو گیا آپ کا فلسفہ, یہ ہو گیا آپ کا عرفان. پھر ایک تھا علم کلام, علم کلام والوں کی پھر ان تینوں سے نہیں بنتی تھی, اس لیے کہ علم کلام والے مناظرے کے میدان کے ہیں. مناظرے کے میدان والوں کی نہ فقہ سے بنے یا فلسفی سے نہ عارف سے.
آج کل بھی ایسے
ہی ابھی تک ابھی تک چھوڑا تعلیم ہے. اچھا اچھا اگر یہ چار بھی ہوں مثلا جو ہے وہ فقیہ فلسفی عارف متکلم, پھر سیاست تو میدان ہی کچھ اور ہے, وہ تو میدان ہی جدا ہے کہ جی دنیا کی سیاست صحیح نہیں, ہمیں کیا پتا دنیا کی سیاست کیا ہوتی ہے, ہم تو کتابوں میں غرق ہیں اور تحقیق کر رہے ہیں اور ان کتابوں میں اتنے غرق کے کھا جاتا ہے کہ سقراط جو ہے اس کا گھر تھا اور باہر ایک کمرہ ہوتا تھا جس میں وہ بیٹھتے تھے, چھوٹا سا بیٹھک تھا. ایک دفعہ ایک آدمی گیا تو دیکھا کہ اس کے کمرے سے اس کے گھر کی طرف ہے دو سوراخ, ایک چھوٹا ایک بڑا. تو پوچھا کہ یہ سوراخ کیوں رکھے, تو کہا کہ میری دو بلیاں ہیں, چھوٹا چھوٹی کے لیے بنایا ہے, بڑا بڑی کے لیے بنایا ہے. یہ نہیں سوچا کہ بڑی جب آئے گی تو اس سے چھوٹی بھی آ سکتی ہے. نظریاتی طور پہ تو ایسا ہی ہے نا کہ جی چھوٹی ہوگی تو اس کے لیے چھوٹا چاہیے, بڑی ہوگی تو اس کے لیے بڑا چاہیے, لیکن عملی جب دنیا میں آ جائیں تو بھائی بڑے سوراخ سے چھوٹی بھی آ سکتی ہے. یہ جب سیاست پھر جو ہے وہ عملی میدان میں آ جائے تو پھر معاملہ کچھ اور بن جاتا ہے کہ جی جب تک حکومت سے باہر ہیں تو بڑے خوبصورت جو ہے وہ خواب دکھائے دے رہے ہیں, ہم یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے اور یوں کر دیں گے, لیکن جب آتے ہیں پھر بات کچھ اور ہو جاتی ہے اور پہلے ہی دن جو ہے وہ رخ جو ہے وہ بدل جاتا ہے. پہلے اگر جو ہے وہ مغرب کی طرف تھا تو پھر مشرق کی طرف ہو جاتا ہے. اور امام خمینی جو بات انہوں نے پہلے دن کہی آخری دن بھی وہی کہی گئی، جو کہتے رہے وہی کرتے بھی. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کو جان لیں، خود امام خمینی نے بھی ان سب کا جو اختلاف ہے وہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دی تھی کہ جی ایک فقیہ اپنے اصطلاحات میں بات کرتا ہے، جب فلسفی ہے تو اپنے اصطلاح میں بات کرتا ہے، اس کی زبان دوسری ہے، اس کی زبان دوسری ہے، عارف کی زبان اور ہے، سیاستدان کی زبان اور ہے، علم کلام والے کی زبان اور ہے. ہو سکتا ہے کہ چار پانچ یہ جو بات کر رہے ہیں وہ اصل چیز ہے کو، لیکن چونکہ اصطلاحیں مختلف ہیں اس لیے ہر ایک سمجھے گا کہ جی یہ تو دوسری بات کہہ رہا ہے. مثلا مخلوق کیسے وجود میں آتی ہے، اللہ مخلوق کو کیسے وجود دیتا ہے؟ اب ایک جو ہے وہ فلسفے کی زبان ہے، فلسفہ کہتا ہے کہ جی علت سے معلول وجود ہوتا ہے، یہ فلسفے کی زبان ہے. عرفان کہتا ہے نہیں، یہ وجود خدا کی تجلی ہے. ٹھیک ہے، علم کلام کیا کہتا ہے؟ اللہ نے مخلوق کو خلق کیا. زبان اپنی اپنی ہے، چیز ہو سکتا ہے وہی ہو. اس لیے امام خمینی نے کہا کہ یہ اختلاف ویسا ہی اختلاف ہے جب ایک عرب اور ایک ایرانی اور ایک جو ہے وہ ہندوستانی آپس میں ملے اور کہا کہ جی مل کے کوئی چیز مارکیٹ سے لے آتے ہیں اور کھاتے ہیں. ہر ایک نے اپنے اپنے حصے سے پیسہ دیا. اب جب پیسے جمع ہو گئے تو فیصلہ ہونا ہے کہ جی کیا لانا ہے بازار سے. تو ہندوستانی نے کہا کہ جی میں تو انگور کھاؤں گا. عرب نے کہا نہیں میں تو عنب کھاؤں گا، انگور میں نے نہیں کھانے، میں تو عنب کھاؤں گا. اور جب فارسی والے نے کہا تو اس نے کوئی اور نام لے لیا. اب آپس میں ان کی نہیں بنی، کہا کہ نہیں جی ہر ایک اپنا اپنا پیسہ لے اور اپنی چیز جو ہے وہ مارکیٹ سے لے آئے. جب لے آئے تو بات ایک ہی. تو امام خمینی نے کہا کہ جو الفاظ کا اختلاف ہے کہ اسی چیز کو عرفان کہتا ہے تجلی، فلسفہ کہتا ہے علت، اور یہ علم کلام والا کہتا ہے مخلوق، بات ایک ہے، اسی کو سمجھانے کے انداز مختلف ہیں. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، علوم میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس لیے جب یہ علوم مل جائیں تو پھر ایک شخصیت بنتی ہے. اس لیے کہ معاشرہ صرف سیاست سے نہیں چلتا، معاشرے کی ضروریات صرف سیاست سے پوری نہیں ہوتی اور صرف فلسفے کی عقلی باتوں سے بھی پوری نہیں ہوتی اور صرف جو ہے عرفان کی روحانی باتوں سے بھی پوری نہیں ہوتی. معاشرے کی جتنی ضروریات ہیں ان سب سے واقفیت ضروری ہے، اور جب سب سے واقفیت ہو تو پھر جو ہے امام خمینی میں جو اس لیے یہ شخصیت اسی طرح سے جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام تھے، انہیں کے سائے کی طرح تھی. امام خمینی نے اپنی زندگی میں سوائے سلمان رشدی کے کسی کو اپنے اوپر تنقید کرنے کی وجہ سے کافر قرار نہیں دیا. ہاں امام خمینی کو خود ان کے مکتب میں بہت سے لوگوں نے کافر قرار دیا، لیکن اس نے نہیں کیا. یہ تنقید کرنے والے کو کافر نہ قرار دینا یہ بتاتا ہے کہ مکتب ہوئی. اور بات نہ سمجھ کے اور کافر قرار دینا یہ بتا رہا ہے کہ مکتب وہ نہیں ہے, نام تو اپنے اوپر رکھ لیا ہے وہ, لیکن مکتب نہیں ہے, مکتب کچھ اور ہے. اس لیے ہمارے سامنے جو ہے وہ صورتحال یہ بن رہی ہے اس وقت کہ دنیا کو اس وقت ضرورت ہے کہ کوئی فرد اٹھے جو دنیا کے لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھے, ہر ایک کو اپنا قرار دے. بھئی تمہارے نظریات اپنے ہیں, میرے نظریات اپنے ہیں, لیکن تم پرائے نہیں ہو میرے. اس وقت دنیا اس طرف تو اس طرف میں ہوں, تو ہے, اس سے اتنا تنگ آ چکی ہے کہ دنیا جو ہے وہ پریشان ہے. اور کسی ایسی شخصیت کے انتظار میں ہے کہ اگر وہ شخصیت حق پہ بھی ہو, اگلا اگر اختلاف کرتا ہے تو پھر بھی اس کو اپنا سمجھے. ایک جملہ واپس جا کے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور امام خمینی کی ایک شخصیت جو ہے شخصیت کا پہلو بتا کے بات ختم کرتے ہیں. مولا نے جب مالک اشتر کو بھیجا ہے اور پورا دستور العمل لکھ کے دیا, تو مولا نے کہا کہ تم جہاں جا رہے ہو تمہیں دو طرح کے لوگ ملیں گے. مصر میں جا رہے ہو دو طرح کے لوگ, پہلے فرمایا اخ لک فی الدین, دین میں تمہارا بھائی ہے, تم بھی مسلمان ہو, وہ بھی مسلمان ہو. سکتا ہے کوئی مسلمان نہ ہو تو پھر وہ تمہارا بھائی نہیں, دشمن نہیں, کیا ہوگا؟ مولا نے کہا او نذیر لک فی الخلق, یا مخلوق ہونے میں تیرے جیسا ہے, خدا کی مخلوق ہونے میں تیرے جیسا ہے, جیسے تو خدا کی مخلوق ہے ویسے وہ بھی خدا کی مخلوق. یہ ہے اصل مکتب, یہ اصل مکتب. بھائی تم جس خدا کو مانتے ہو وہ اس خدا کا انکار کرتا ہے لیکن مخلوق ہونے میں تیرے جیسا ہے, تم جس نبی کو مانتے ہو وہ اس کا انکار کرتا ہے لیکن مخلوق ہونے میں تیرے جیسا ہے, اس لیے اسے تو تم بھائی سمجھے ٹھیک ہے, چھوٹا بھائی سمجھے پھر بھی ٹھیک ہے, بڑا بھائی سمجھے پھر بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کو تو اپنے برابر سمجھنا ہے, اپنے جیسا سمجھنا ہے. یہ وہ فکر ہے کہ جس کو آج دنیا کو ضرورت ہے, اس فکر کی دنیا کو ضرورت ہے. اور یہ فکر جو ہے وہ ہمیں اربعین پہ نظر آتی ہے.
محمد والے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم,
بار دیگر بلندر
صلوات.
امام خمینی کی شخصیت کی ایک جو پہلو تھا وہ خدا پہ توکل. ایک انٹرویو ہوا جب آپ فرانس میں تھے, تو فرانسیسی خبر رساں ایجنسی جو ہے وہ اس کا نمائندہ آیا, اس نے انٹرویو کیا, تو ایک سوال یہ کیا کہ جی کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ شاہ کو جو ہے وہ ہٹا پائیں گے؟ امام کو میں نے کہا کہ نمی دانا پتہ نہیں. پھر پوچھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں یقین ہے کہ آپ جو جا رہے ہیں تو وہاں پہ ایران میں لینڈ کر پائیں گے؟ تو امام خمینی نے کہا نمیدانا پتہ نہیں, یعنی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے. پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ اسلامی نظام قائم کر پائیں گے؟ امام خمینی نے وہی جواب دیا، پتہ نہیں ہے. تو باقاعدہ جو ہے وہ پریشان ہوا، کہا کہ آپ جانتے کچھ نہیں ہیں، یہ بھی نہیں جانتے، یہ بھی نہیں جانتے، اور آپ نے پوری دنیا کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں. اس لیے کہ اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا کی نظریں تھی، امریکہ اور اس کی پوری جو لابی ہے وہ کوشش کر رہے تھے کہ شاہ رہے. کہا کہ آپ جانتے کچھ نہیں ہیں، یہ بھی نہیں جانتے، یہ بھی نہیں جانتے، یہ بھی نہیں جانتے، ساری دنیا کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں، وہ کس بنیاد پہ؟ تو امام خمینی نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ اس وقت میری ذمہ داری کیا ہے، میں وہ ادا کرتا ہوں، یہ خدا پہ توکل، اور یہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا جو ایک جس کو کہیں کہ اصول ہے کہ جی نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں تمہاری ذمہ داری ادا کرنا، اور اگر تم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی تم کامیاب ہو، نتیجہ جو بھی نکلے. تم نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہو، تم اپنی ذمہ داری کے ذمہ دار ہو کہ وہ ادا کرو. اسی حوالے سے ایک جو ہے وہ جملہ آغا رہبر نے کافی عرصہ پہلے بیان کیا تھا، تو کہا کہ یوم جمہوریہ تھا، جس دن جو ہے وہ مناتے ہیں یوم جمہوریہ، وہ جو 72 افراد شہید ہوئے تھے، شہید جو ہے بہشتی سمیت، تو اس کو یوم جمہوریہ ہوا. تو کہا کہ ہم گئے امام خمینی کے پاس، ایسے باتوں میں سے ایک جو ہے سوال یہ نکل آیا کہ جی آپ کو کب یہ آئیڈیا آیا کہ آپ ایران میں ایک اسلامی حکومت قائم کریں؟ کہا کہ امام خمینی خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں نے ہمیشہ صرف یہ دیکھا ہے کہ ان حالات میں میری ذمہ داری کیا ہے. بس یہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا نتیجہ انقلاب ہے. اور جب ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کے میدان میں انسان ناکام ہوتا ہی نہیں. اس لیے کہ توحید کے میدان میں کامیابی کا دار و مدار اس پہ ہے کہ اپنی ذمہ داری ادا کرو، ذمہ داری ادا کر دی تم کامیاب ہو، باقی نتیجہ جو بھی نکلے، نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، نتیجہ کسی اور کے ہاتھ میں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ عرفت ربی بفسط العزائم، رب کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹنے سے. اس لیے کہ میں نے ارادہ یہ کیا، کام کیا، نتیجہ کچھ اور نکلا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مداخلت کرنے والا کوئی اور ہے. تو نتیجہ انسان کے ذمے نہیں ہے، انسان کے ذمے اپنی ذمہ داری ادا کرنا. ہماری ذمہ داری اس وقت یہ ہے کہ ہم مکتب اہل بیت کا درست تعارف پیش کریں کہ جی مکتب اہل بیت یا تو دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتا ہے دین کے حوالے سے، یا پھر جو ہے اپنے جیسی مخلوق قرار دیتا ہے خدا کی مخلوق. تیسرا شیعہ کا کسی کے ساتھ اور کوئی رابطہ ہے نہیں، سبحان اللہ، یا دینی بھائی ہو یا مخلوق میں میرے جیسے. یہ مکتب اہل بیت کا ماننے والے کا رابطہ ہے دنیا میں کسی بھی انسان کے ساتھ، کسی بھی انسان کے ساتھ. اس لیے جب تک جو ہے ہم مکتب اہل بیت کے ان خصوصیات کو نہیں سمجھیں گے، تب تک جو ہے وہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سختی اختیار کر کے ہم کوئی مکتب اہل بیت کی خدمت کر رہے ہیں، جینے خدمت نہیں ہو رہی، یہ مکتب اہل بیت کو آپ وسعت سے جو ہے وہ چھوٹا کر رہے ہیں. مکتب اہل بیت اتنا وسیع ہے کہ اس میں دنیا کا ہر آدمی شامل ہے. ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اسی بات ختم کرتے ہیں، کافی لمبی ہو گئی. امام جعفر صادق علیہ السلام مدینہ میں ان کا ایک دوست تھا، مذہب کے لحاظ سے یہودی تھا، لیکن ظاہر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے کردار سے واقفیت کی بنیاد پہ محبت کا ایک رشتہ تھا، آتا جاتا رہتا تھا. بنی عباس کی حکومت آئی اور پہلے تو امام جعفر صادق تھے کوئی دشمنی نہیں تھی، اس لیے کہ انہیں اہل بیت کے نام پہ تو آئی تھی، لیکن پھر جو ہے دشمنی شروع ہو گئی. منصور عباسی اب دشمنی جو ہے ظاہر ہو کے ساتھ، اب آہستہ آہستہ امام جعفر صادق کے درس پہ بھی پابندیاں لگنا شروع ہوئی، جو آتا ہے اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. ایک دفعہ جو ہے وہ جب بغداد بنا تو پہلی دفعہ امام صادق علیہ السلام کو بلایا گیا، منصور نے وہاں بلایا، اور مدینہ میں یہ اس طرح سے مشہور ہوا کہ جیسے کہ سختی کے حوالے سے بلایا، دشمنی کے حوالے سے. کچھ دنوں کے بعد یہ جو یہودی تھا اس کو بھی پیغام ملا کہ تجھے بھی بادشاہ چلتا ہے. اب یہ بھی پہنچا، پریشان تو ہے، اس لیے کہ سمجھتا ہے کہ میں یہودی، مجھے منصور جانتا ہی نہیں ہے، پھر مجھے کیوں بلایا ہے؟ میری اور کوئی تو ایسا کام ہی نہیں ہے، حکومتی سیاسی یا اس طرح سے کہ اس کی وجہ سے بلایا جائے. سیاستدان بلاتے ہیں سیاست کی وجہ سے، میرا کوئی سیاسی کام تو ہے ہی نہیں. ایک اس کو صرف یہ تھا کہ امام جعفر صادق کے پاس جاتا ہوں، چونکہ ان سے دشمنی ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے مجھے بھی بلایا ہو. تو بڑا پریشان ہو کے پہنچا بغداد پہنچا. اب جب وہاں پہ پہنچا تو خیال آیا کہ بھائی اپنے بچا کے لیے، دفاع کے لیے کسی کو کوئی سفارشی تو ڈھونڈے، دنیا میں تو سفارشیں چلتی ہیں. اب شہر بھی نیا بنا تھا بغداد، اور اس نے جب سوچا تو معلوم ہوا کہ اس کا بغداد میں کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے. اب کیا کرے؟ تو سوچا کہ امام جعفر صادق آئے ہوئے ہیں، تو انہیں کے پاس جا کے پریشانی جو ہے وہ بیان کروں، شاید کوئی راستہ نکل آئے. پھر جو ہے وہ سوچنے لگا کہ جی مجھے تو پتا نہیں کہ وہ کہاں پہ ہیں، اور اگر کسی سے پوچھوں گا پھر تو یقین ہو جائے گا کہ جی یہ انہیں کا ہے، پھر تو جو ہے پریشانی اور بڑھ جائے گی. پہلے تو صرف الزام لگائیں گے نا کہ جی تمہارا ان سے تعلق ہے، اب تو میں جا کے پوچھوں کہ جی امام جعفر صادق کہاں پہ رہتے ہیں، کہاں پہ رہتے ہیں، پھر تو یقین ہو جائے گا. پھر پریشان ہو کے کھڑا ہو گیا. پھر ایک دفعہ ذہن میں آیا کہ جی جس خدا نے یہ میرے ذہن میں جو ہے وہ بات ڈالی ہے کہ ان کے پاس جاؤ تو پہنچائے گا بھی وہی، اس لیے کیا کیا کہ وہ خچر جو تھا اس پہ لگام اس نے چھوڑ دی، خدا پہ توکل کر، اور خچر نے پیچھے چلنا شروع کر دیا. اب گھومتا گھومتا جو ہے ایک گلی میں جو ہے دروازے کے سامنے آ کے جو ہے خچر کھڑا ہو گیا. جیسے کھڑا ہو گیا تو اندر سے ایک غلام نکلا، خادم نکلا، اور اس کا نام لے کے کہا کہ جی آؤ اندر، امام جعفر صادق تمہیں بلا. یہ اندر پہنچا اور اس نے جو ہے اپنی پریشانی بیان کی. انہوں نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس حوالے سے نہیں بلایا بلکہ تم چونکہ سونے کا کام کرتے ہو تو بادشاہ کو کسی نے بتایا ہے کہ تم سونے کے زیور بڑے اچھے بناتے ہو. وہ اپنی جو ہے وہ گھر کے لیے زیور بنوانا چاہتا ہے اس لیے تمہیں بلایا ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو یہ سکون میں ہوا گیا, وہاں سے آرڈر جو ہے وہ لیا اور واپس جو ہے جب جانے لگا مدینے کی طرف, دو چار دن ہو گئے تھے, کہا کہ جی مولا سے الوداع کہتا چلو مولا کے پاس ہے. یہ بس باتوں باتوں میں مولا نے کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو لیکن تم کبھی مسلمان نہیں ہوں گے, لیکن اللہ تجھے بیٹا دے گا, اس کا نام عبداللہ ہوگا اور وہ ہمارا ماننے والا بنے گا. اب یہ گیا, اس کا بیٹا ہوا, پھر بڑا ہوا, اور چونکہ اس کی خود جو ہے امام جعفر صادق کے پاس آنا جانا تھا, دوستی تھی, تو وہ بھی آنے جانے لگا, پھر اہل بیت کا ماننے والا ہو گیا عبداللہ نام. اب ایک دن یہ عبداللہ امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ جی مولا میرا بابا جو ہے وہ انتقال کر گیا, اب میں کیا کروں؟ مولا نے کہا جو اس کے دین کا طریقہ تھا اس کے مطابق دفن کرو, اس لیے کہ وہ مسلمان تو نہیں تھا, جو اس کے دین کا طریقہ تھا اسی کے مطابق دفن کر دو. دفن کیا, تین دن کے بعد یہ عبداللہ پھر امام جعفر صادق کے پاس آیا اور کہا کہ مولا میں نے ایک رات جو ہے وہ عجیب خواب دیکھا, خواب یہ دیکھتا ہوں کہ آخرت ہے, ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے, میرا بابا جو ہے وہ جہنم ہے, لیکن تعجب یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے بابا کو جہنم کی آگ جلا نہیں. اس کا کیا سبب ہے؟ تو مولا نے کہا کہ چونکہ مسلمان نہیں تھا تو جہنم سے نکلنا تو مشکل ہے, لیکن چونکہ ہماری محبت رکھنے والا تھا اس لیے ہماری محبت بے اثر نہیں.
محمد آل محمد بلندتر
صلوات,
ہماری محبت بے اثر نہیں ہے, رہے گا تو قیامت تک جہنم میں لیکن اس کو آگ نہیں جلائے گا. اگر مذہب اہل بیت یہودی کو بھی اس طرح سے قبول کرتا ہے تو پھر کسی انسان کے پاس یہ بہانہ نہیں رہتا کہ جی اس نے چونکہ میرے ساتھ اختلاف کیا ہے مذہبی طور پہ اس لیے کافر ہے اور جہنم میں جائے گا. جی نہیں, یہ مکتب اہل بیت نہیں ہے, یہ مذہب اہل بیت نہیں ہے. مکتب اہل بیت یہ ہے کہ جتنے جس میں اتنی وسیع القلبی ہے, جس کا دل اور قلب اتنا وسیع ہے. ہم نے بھی اپنے دل اور قلب کو وسیع بنانا ہے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں واقعی اہل بیت کے اس مکتب کو سمجھنے کی اس کو اختیار کرنے کی توفیق. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.